أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وعرفاه العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. صلوات أيها المحترم، یہ مجلس دوسری مجلسوں سے ایک جہت سے مختلف اور ممتاز ہے، گو کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن یہ ایک ایسے شہید کی مجلس ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو حیات دینے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے جن لوگوں کو بدن کی موت کے بعد زندہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہرگز بھی گمان نہ کرو، اپنی زبان پر بھی لے کے نہ آؤ کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں، بل احیاءن، وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی حیات اور زندگی کا شعور نہیں ہے. پس در حقیقت آج کی مجلس ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ کہ جو جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے، لیکن مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال حیات اور ایصال ہدایت ہے. اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب لوگ مریں گے تو اس وقت جاگیں گے. اذا ماتوا انتهبوا، ان کو حیات اور زندگی کا شعور اس وقت آئے گا کہ جب موت کا پردہ ہٹ جائے گا. مگر شہید وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے مولا کی مانند حیات کے پردوں کو ہٹا کر عالم بالا اور غیب کا مشاہدہ کرتا ہے. بس اس بنا پر آج کی مجلس ممتاز ہے، منفرد ہے، اس لیے کہ ہم ایک شہید کے پائے درس میں بیٹھے ہیں، ہم ایک شہید سے رزق لے رہے ہیں. عند ربہم یرزقون، جو اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں، جنہیں مسلسل رزق دیا جا رہا ہے، اور جب زندہ ہیں تو ایک طریقے سے یہ رزق ہم تک منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ رزق، اس کا ایک حصہ در حقیقت اس قوم کو ملتا ہے، ان لوگوں کو ملتا ہے، اس گروہ کو نصیب ہوتا ہے، ان افراد کا مقدر بنتا ہے جو شہید کی فکر اور شہید کی راہ پر چلنے کا عزم کرتے ہیں. بس لازم و ضروری ہے کہ ہم ان شہداء کی تجلیل کریں، ان کی تکریم کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو زندہ سے زندہ تر کرتے چلے جائیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مرتبے کو حاصل کیا، جنہوں نے عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تصدیق کی اور مہر تصدیق سب کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، کہ جن کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ذالک هو الفوز المبین۔ اور یہی چیز کہ وہ مر جائیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، ان کا پروردگار ان کو رحمت خاص میں داخل کرے گا، ان کا دائرہ خدا کے خاص افراد میں ہوگا جو مشمول رحمت الہی ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے ذالک فوز مبین، یہ وہ فوز مبین ہے، یہ وہ کامیابی ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بس شہید کے حوالے سے اس آیت کے ذیل میں اور کچھ اجتماعی و معروضی حالات ہیں، انہی پر مشتمل میرے کچھ عرائض ہیں جو آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی توجہ ساتھ ساتھ رہے گی۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ قرآن کا یہ کامیابی ہے، اس کامیابی کو قرآن کریم نے دو انداز سے پیش کیا ہے، ایک کا ہے فوز العظیم اور ایک کا ہے فوز المبین۔ مبین یعنی واضح، شفاف، آشکار۔ عظیم یعنی جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کی معرفت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ، جس کا افق بہت زیادہ اونچا ہے۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ اس آئے مجیدہ کے ذیل میں چاہتا ہوں کہ اہل علم سے قصب اجازت کرتے ہوئے شہید کے حوالے سے، کہ اس کی ایک زندگی تھی جیسے کہ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، اور یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں، شہید کے جنازے پر بھی آپ مومنین کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب شہید کا غسل کفن ہو گیا، حنوط ہو گیا، تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے پرچم مبارک کو شہید کے کفن پہ رکھا گیا ہے۔ عین شاہدین نے دیکھا، گواہ شرعی موجود ہیں کہ شہید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ اکبر۔ شہدا کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ شہدا زندہ ہیں، بے شمار واقعات ہیں، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ اور یہ وہ حیات ہے کہ جب ساری زندگی جس سے در سے وفا لیتا رہا شہید، جس سے ساری زندگی وفا کا درس لیتا رہا، جب اس کے پرچم کو اس کے سینے پہ رکھا گیا ہے، تو عشق کی زبانی وہ گویا ہوتا ہے کہ عباس، کیا میں نے اپنی وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ آنسو ایک مردہ جسم سے نہیں، بلکہ در حقیقت ایک شہید کی آنکھوں سے جاری ہو رہے ہیں۔ ایسے ایک واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آیت اللہ مہدوی کنی مجلس خبرگان کے رکن تھے، کئی دنوں سے، شاید ایک ماہ سے زیادہ عرصہ، دقیق اس وقت میں وہ تعداد بھول رہا ہوں ایام کی، ایک ماہ سے زیادہ کوما میں تھے۔ جب حرم حضرت امام رضا علیہ السلام کا پرچم مبارک جو آپ کے گنبد طلائی پر سجا اور لہراتا ہے، اس کو لا کر آپ کے جسم پر اسپتال میں آپ کے سینے پر رکھا گیا، تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ مہدوی کنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ یہ شہداء، یہ علماء، یہ مجتہدین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جن کے لیے ملتا ہے کہ علماء باقی ہیں جب تک زمانے باقی ہیں، شہید باقی ہے جب تک زمانہ باقی ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مرتبے کو حاصل کیا، عمل صالح سے تصدیق کی، فَيُدْخِلُهُمْ، پس ان کا رب ان کو اپنی رحمت خاص میں جگہ عنایت کرے گا۔ اور یہ جو رحمت کا لفظ آیا ہے یہ وہ رحمت نہیں ہے جو دنیا میں ہے، فَيُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہاں پر رب کا تذکرہ یہ بتا رہا ہے، رب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ تربیت ہے، یعنی انسان کی مسلسل تربیت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ عالم برزخ میں بھی انسان کی تربیت ہوگی، اور آیت اللہ قاضی طباطبا وہ بڑے بڑے عرفا کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں بھی اہل بیت کی شاگردگی کرتے ہوئے زانو ادب تہ کرتے ہوئے علم کے افق اپنے اوپر روشن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ رحمت ہے کہ جو خاص ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، یہ سب کے لیے رحمت ہے، رحمت عام رحمت خاص سب کے لیے ہے، لیکن فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ خدا ان شہداء کو فوز عظیم تک پہنچانے کے لیے خاص رحمت میں داخل کرے گا تاکہ ان کو خاص جنت عطا کر دی جائے جو اہل بیت علیہ السلام کی جنت ہے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد، یہ کامیابی جس کو فوز کہا ہے، اور فوز کے لفظ ہم آشنا انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو عرض کروں گا یہ فوز کیا ہے، فائز ہونا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، بھائی آپ فلاں مقام پہ فائز ہو گئے، اردو میں معنی تھوڑا سا قدر تبدیل ہو جاتا ہے فائز ہونے کا، لیکن پہنچنا، مقرر ہونا، کسی کو معین کر دینا کسی کو کسی کی طرف سے، اس کو بھی فائز کہا جاتا ہے، لیکن قرآن نے فائز کا جو لفظ استعمال کیا ہے، فوز کا جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ خاص معنی میں استعمال کیا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی علمی اور فکری گفتگو تاکہ شہید سے ہم درس حیات لے سکیں، اس کے بعد جو باقی ماندہ وقت ہے وہ حالات حاضرہ سے متعلق کچھ ذمہ داریوں کو عرض کروں گا کہ جو اس زمانے میں، زمانے غیبت کبریٰ میں ہم پر عائد ہوتی ہیں، تاکہ ہم اپنے امام کے استقبال کے لیے، اپنے امام کے ظہور کے لیے، اور ان کے ظہور کی زمین ہموار کرنے کے لیے ایک ملت اور ایک قوم بن سکیں۔ میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ کامیابی کیا ہے، ہم اس کو مختلف معنی میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کامیابی یہ تصور کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہو جائیں، فالوور زیادہ ہو جائیں، شہرت مل جائے، نام و نمود زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، پبلک ڈیلنگ زیادہ ہو جائے، چاہنے والے، سلام کرنے والے، لائک کرنے والے، پوسٹ کرنے والے، فارورڈ کرنے والے زیادہ ہو جائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے لہذا ان اصطلاحوں کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کسی کو بھی فوز نہیں کہہ رہا، توجہ رکھے گا، فوز کیا ہے، کامیابی کیا ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت ہمارے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا تصور جو تم نے اپنے ذہنوں میں بسایا ہوا ہے، کامیابی کا تصور جو تم نے اپنے سامنے نظم العین کی مانند قرار دیا ہے، یہ فوز و کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہارا رب بھی راضی ہو، اس کا نبی بھی راضی ہو، اس کا علی بھی تم سے راضی ہو۔ مبین کیا ہے، کامیابی یہ ہے کہ تم وہ لیاقت و استعداد پیدا کرو اس بدنی زندگی میں، اس عارضی حیات میں، کہ درجہ شہادت کے ذریعے سے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ذریعے سے خدا تمہیں اپنی رحمت خاص میں جگہ عنایت کرے، اور وہ مرحلہ تو بعد میں آئے گا، لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے، اس کے دو فیز ہیں عزیزان گرامی، وہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح، اور ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ معیت محمد و آل محمد ہمیں میسر نہ آ جائے، جب تک اہل بیت کی تعلیمات کے زیر سایہ انسان نہ آئے، اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار نہ سمجھے، نہ ایمان کام آ سکتا ہے، نہ عمل صالح کام آ سکتا ہے۔ اب یہ فرما بردار جو ہم سنتے ہیں اردو میں، یہ فارسی اصطلاح ہے، یہ ہے فرمان بردار، فرمان یعنی حکم، بردار یعنی اٹھانے والا، یعنی حکم پر عمل پیرا ہونے والا۔ پس ایمان و عمل صالح دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ کام آئے، یہ مثمر ثمر ہو، یہ نتیجہ دے، یہ رزلٹ دے اور ہم کہیں کچھ بن سکیں، تو یہ معیت محمد آل محمد میں، یہ اطاعت محمد آل محمد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بلکہ درود بھیجے محمد آل محمد کا. تو کامیابی کے تصور ہم نے اپنے اپنے ذہنوں میں بٹھایا، لیکن خدا کہہ رہا نہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. لہذا آج دنیا در حقیقت اپنے آپ کے لیے، اپنی یوں کہوں کہ شہرت کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے مختلف نصب و لین قرار دیے ہیں. ایک ایسا ہی بہت ہی سوشل میڈیا کا یوں کہوں ٹاپ کلاس کے، جس کے شاید 3 کروڑ کے قریب فالوور تھے، 3 کروڑ کے قریب. وہ روزانہ صبح اٹھتا تھا، صبح اٹھا نہیں، اس نے جو ہے وہ اپنی تصویریں ڈالنی شروع کر دی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، لائک کریں گے، واہ واہ کریں گے، 4 تالی بجائیں گے، 4 سیٹی بجائیں گے، 4 کہیں گے بہت اچھے ہو، کہیں گے یہ سٹائل اچھا ہے، یہ سٹائل اچھا ہے. ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے مل جائیں گے، دنیا بھری پڑی ہے واہیات سے. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیے، لوگ اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، کیونکہ جو نصب و لین جو انہوں نے قرار دیا ہے حیات کا مقصد زندگی، وہ یہی ہے کہ لوگ تالی بجائیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ لائک کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ جو ہے وہ ہمیں شاباش دیں. بس تو کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں اتنا جکڑ گیا ہوں کہ میری صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، میرے ہم و غم، میری فکر یہی ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں. یعنی وہ 3 کروڑ رکھنے والا فرد کہ جس کو 3 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اس چیز سے پریشان ہے. دنیا کا جو گلیمرزم ہے عزیز نگرامی، چمک نظر آ رہی ہے، زرق و برق نظر آ رہی ہے، یہ ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. وہ افراد جو سپر اسٹار بنے ہیں، جو اپنے آپ کو ستارے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہیرو کہتے ہیں، جن کی یوں کہوں کہ سوشل میڈیا میں مانگ ہے، جن کی شہرت ہے، ان کی زندگی کو کوریت کے دیکھیں گے تو انتہائی کھوکھلی اور پوچھ اور ہیچ زندگی نظر آئے گی. وجہ یہ ہے، علت یہ اور سبب یہ ہے کہ انہوں نے نہ اپنے رب کو راضی کیا، نہ رب کے نبی کو، نہ علی کو راضی کیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، ان کے افسوس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو زندگی کا جو معیار ہم نے بنا لیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے، آپ نے مختلف اسٹیجز بنائے ہوئے اپنی کامیاب زندگی کے، کہ جناب کامیابی حیات یہ ہوتی، کامیاب زندگی یہ ہوتی ہے، لیکن کیا پہنچنے کے بعد آپ کو اطمینان مل جاتا ہے، آپ کو سکون مل جاتا ہے؟ جناب میں فلاں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں، جناب فلاں ڈیجٹ پر مشتمل میری تنخواہ ہو جائے، جناب فلاں قسم کی ماڈل کی گاڑی میرے جو ہے اختیار میں آ جائے، فلاں جگہ بنگلہ لے لوں تو جناب میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. بظاہر آپ نے اچیو کیا، بظاہر آپ اپنے مقصد تک پہنچے کہ فلاں گاڑی، فلاں بنگلہ، فلاں عہدہ، فلاں گریڈ آپ کو نصیب ہو گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کسی نعمت کے ملنے کے بعد آیا خدا تم سے راضی اور تم اس سے راضی ہو یا نہیں، آیا یہ تمہارا مقصد حیات ہے یا نہیں ہے. تو یہ دیکھو، فلاں نعمت کے ملنے کے بعد اگر دل میں اطمینان ہے تو سمجھ جاؤ یہ اطمینان خدا کی طرف سے آ رہا ہے. اگر دیکھو کہ خدا تم سے راضی ہے یا نہیں، اہل بیت تم سے راضی ہے یا نہیں، اور ان کی نسبت فی زمانہ جو تم پر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں تم انہیں پورا کرنے والے ہو، اگر پورا کر رہے ہو، اگر خدا اور نبی راضی ہیں، اگر آل محمد راضی ہیں، اگر اطمینان و سکون ہے، اگر معرفت رب میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ نعمت نعمت ہے. وہ الا وہ نعمت نعمت نہیں، نعمت کی شکل میں عذاب اور نقمت الہی ہے.
اور حبیب خدا خاتم الانبیاء باواد بلند
صلوات، فلاں عہدہ ملنے کے بعد میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میری ملنساری میں، میری خوش اخلاقی میں آیا اضافہ ہو رہا ہے یا میں تنزل کی طرف جا رہا ہوں؟ آیا خدا کی عبادت، اہل بیت سے رضا اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ لہذا نعمتوں کا ملنا یہ دیکھے گی، نعمت ہے یا نقمت ہے، نعمت ہے یا عذاب ہے. تو آسان فارمولا یہ ہے کہ اگر خدا سے قربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر اہل بیت کی اطاعت کا جذبہ باقی ہے تو وہ نعمت نعمت ہے، وإلا وہ نعمت نعمت نہیں، نعمت کے ریپر میں در حقیقت وہ عذاب خدا ہے کہ خدا تمہیں مہلت دے رہا ہے، جتنا کھیلنا چاہو کھیلو اس دنیا سے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہاری رسی کو کھینچ لیں گے۔ میرے درود جی محمد وال محمد، تو دنیا نے فوز کامیابی کے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے اتنے فالوور ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، کہنے والے کہہ گئے، ان کو گھمنڈ ہے، ان کو غرور ہے، ان کو تکبر ہے کہ ہم فلاں جماعت ہیں، ہم فلاں سیاسی گروہ ہیں، ہم فلاں پولیٹیکل گروپ ہیں اور لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم فلاں گروہ ہیں، فلاں پارٹی ہیں، تو تم سندھ سے بھی لوگ لیتے ہو، پنجاب سے بھی لوگ لیتے ہو، سرحد سے بھی لوگ لیتے ہو، بلوچستان سے بھی لوگ لیتے ہو، کہتے ہو کہ ہم پاکستان کی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے لیڈ کرنے والے ہیں، لیکن یہی بددہن اور ہرزہ سرائی کرنے والے افراد جب ملت تشیع کے مقابلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بلتی ہے، یہ گلتی ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے۔ یاد رکھو کہنے والے، اے متکلم جو تم نے کہا وہ تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گا، ہم بعد میں کچھ ہوں گے سب سے پہلے علی کی ولایت کے ماننے والے۔ ہمیں تہذیب و ثقافت میں تقسیم مت کرو، اپنے آپ کو کہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سید ہیں، ہم شاہ صاحب ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یاد رکھو، میں نے کسی موقع پہ اسی دھرنے میں کہیں کہا تھا کہ ہم ناموں سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں، صدام حسین ہو تو اس میں بھی لعنت ہے، اور یزید لعین کا بیٹا بھی اچھے کام کرے تو اس کو بھی شاباش ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا کردار دیکھنا چاہیے، نام کے سید ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کردار ہے تو سر پر ہو، نہیں ہے تو ہمارا جوتا ہوگا تمہارا سر ہوگا۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ اس لیے کہ قوم تہذیب سے بنتی ہے، ثقافت سے بنتی ہے، زبان و نسل سے بنتی ہے۔ علاقہ ختم، تہذیب ختم، نئی زبان، نئی ثقافت، نئی تہذیب آ جاتی ہے۔ لیکن ملت، ہم کہتے ہیں ہم ملت تشیع ہیں، ہم ملت جعفریہ ہیں، ہم ملت آل محمد ہیں۔ ملت یعنی مکتب، یعنی نظریہ، وہ نظریہ کہ جس کا ایک حساب شدہ نصاب ہے، جس کا معلم بھی ہے، جس کا مربی بھی ہے، جس کا استاد بھی ہے، اور اس مکتب آل محمد کا مربی اور استاد تو وہ ہے کہ جو ملائکہ کا استاد کہلاتا ہے۔ تو مکتب ہم کہتے ہیں، ملت جب ہم کہتے ہیں، نظریہ جب ہم کہتے ہیں، تو ہم قوموں سے بالا تر ہو جاتے ہیں، ثقافتوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، میں نے مثال دی تھی تسبیح اور تسبیح کے دانے۔ تسبیح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عزیزان گرامی، علماء موجود ہیں، ان سے قصب اجازت کرتے ہوئے عامیانہ مثال دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ تسبیح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈوری ہوتی ہے اور ایک دانے ہوتے ہیں۔ دانے الگ ہیں، تسبیح الگ ہے اور ڈوری الگ ہے، آپ اس کو تسبیح نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسے ہی آپ نے تسبیح کی ڈوری میں آپ نے دانوں کو پرویا اور اوپر سے گرہ لگا دی، اب یہ ہو گئی تسبیح۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہو گئی تسبیح۔ اب جب تک یہ گرہ موجود ہے، توجہ رکھیے، تسبیح موجود ہے، تسبیح اپنی حیات و شکل میں موجود ہے، تسبیح کی آن، تسبیح کی شان یہ ہے کہ تسبیح کے دانے اپنی اس گرہ سے جڑے رہے، اس جوڑی سے جڑے رہے۔ گرہ کھل گئی، تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے، اب تسبیح نہیں کہلائے گی۔ ایران کا شیعہ ہو، حزب اللہ کا شیعہ ہو، حشد الشعبی کا شیعہ ہو، انصار اللہ کا شیعہ ہو، سندھی بولنے والا ہو، پنجابی ثقافت والا ہو، بلوچ تہذیب والا ہو، ذرائقی ہو، اردو بولنے والا ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ثقافت ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی لسان ہو، اور در حقیقت نیشن سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ ولایت علی کی ڈوری میں بھر جاتا ہے تو ملت جعفریہ کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب ملت جعفریہ کا حصہ بن جاتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے وہ کون سی زبان بولتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں زبان سے اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہا ہے۔ معیار یہ بنایا ہے کہ ہم فلاں جماعت فلاں گروہ ہیں، تو ان کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے، اگر ان کو کوئی قبلہ ہو، ان کا قبلہ ان کا دین و درہم، ان کا نظریہ تو ان کی شکم و شہوت، اور یہی سیاست بازی ہے عزیز نگرانی۔ ذالک فوز المبین، یہ فوز مبین ہے۔ پھر قرآن نے جس کو کہا کہ نہیں یہ فوز مبین تو ہے کہ جس میں خدا راضی، اہل بیت راضی، خدا کی رضا، اور وہ معیار میں نے دے دی کہ جس نعمت کے ملنے کے بعد، جس اسٹیج پہ آنے کے بعد اگر خدا تک پہنچنے کا جذبہ ہے، اہل بیت کی رضا کا خیال ہے، تو وہ نعمت نعمت ہے، والا وہ نعمت نعمت نہیں ہے عزیز نگرامی۔ ایک اور آپ کی ایک آیت خدمت میں عرض کروں کہ فوز عظیم کس کو کہا ہے خدا وند عالم نے، درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119، ارشاد ہوا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی اور یہ خدا سے راضی ہیں، ذالک الفوز العظیم۔ علماء نے لکھا ہے فوز مبین سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے، وہ خدا کی رضا، توجہ رکھیں، خدا کی رضا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آل محمد نے ہمارے سامنے قرار دیا ہے، رضوان خدا، خوشنود یہ خدا، خوشنود یہ رب۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آل محمد کی زندگی میں، حضرات محمد، آل محمد کی زندگی میں جس چیز کو سب سے اوپر ملاحظہ کریں گے وہ خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی اور خدا کے لیے کام کرنا ہے، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ فوز مبین ہے، فوز عظیم ہے۔ لہذا ہمیں در حقیقت دو چیزوں کے ذریعے سے، دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک ایمان اور ایک عمل۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، خدا ان کو خاص رحمت میں داخل کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ خداوند عالم نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، قرآن بھی دیا اور اہل بیت بھی دیے ہیں، توجہ رکھے گا، قرآن بھی ساتھ ساتھ، اہل بیت بھی ساتھ ساتھ ہے، نہ صرف قرآن نہ صرف اہل بیت، کیونکہ رسول اللہ فرما گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، دو گرا قد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، توجہ رکھے گا، متمسک رہو گے تم کیا کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس ماہ کو جو ماہ رجب ہے، آج جو ہے ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے عزیزہ، نہیں یاد رکھے گا، اس ماہ کو خدا کا مہینہ اور خدا کی رسی کہا جاتا ہے، اور مولا کائنات کو بھی خدا کی رسی کہا گیا ہے، حبل اللہ جس کو کہا گیا ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ کا نور اس ماہ میں متجلی ہے، خدا کی رسی اگر کوئی ہے تو وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو مہلکے سے نجات دینا چاہتا ہے، کسی عذاب سے چھڑانا چاہتا ہے، کسی مشکل سے نکالنا چاہتا ہے، اب کسی ایسے مقام پر ہے کہ اسے نکالا جائے اور اس کے لیے رسی پھینکی جائے، تو رسی کو چومنا کافی نہیں ہے، رسی کی منقبت بڑھنا کافی نہیں ہے، رسی کے رسی ہونے کا اعتراف کرنا کافی نہیں ہے، رسی کے مضبوط ہونے کے گنگانا کافی نہیں ہے، در حقیقت حقیقت اگر نجات چاہتے ہو تو رسی کو تھامنا ہوگا. رسی مستحکم ہے, رسی ہدایت دینے والی, رسی نجات دینے والی ہے. اس لیے کہ خدا نے کہا حبل اللہ المتین, اللہ کی محکم رسی کا نام علی ہے. اب علی کو تھامنا ہوگا. علی کے گن بھی گانے ہیں, علی کے فضائل بھی پڑھنے ہیں, علی سے تولا بھی ہونا چاہیے, علی کے دشمن سے تبرہ بھی ہونا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے وہ علی کو تھامنا ہے. اس لیے کہ علی کو تھام لو گے تو نجات پا جاؤ گے. اسے تمام خیر کا سوال کرتا ہوں. تمام خیر کہاں ملے گا؟ قرآن و اہل بیت کی بارگاہ میں ملے گا. یہی وجہ ہے مولا کائنات کے کتنے مناقب و فضائل ایسے ہیں جو زبان سے تھے, خاص و عام تھے. یعنی اسلام کی پہلی آفیشل میٹنگ دعوت ذوالعشیرہ, علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. اسلام کی آخری آفیشل میٹنگ حجت الوداع غدیر خم, علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. اور اس تمام عرصے میں علی کے فضائل کی بھرمار کر دی رسول اللہ نے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, گویا رسول کو حکم تھا نماز کے بعد, روزے کے بعد, حج و زکات کے بعد, قیام کے بعد, جہاد کے بعد, تولہ کے بعد, تبرہ کے بعد, امر بالمعروف کے بعد, نہی عن المنکر کے بعد, جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے رسول تمہارے بعد, وہ علی کی ولایت کی تبلیغ اور اعلان ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید نعرہ ولایت آپ کو پسند نہیں آ رہا. یہی تو دشمن کی علی کوئی اور ہے, آپ کا علی کوئی اور ہے, ان کی ولایت کوئی اور ہے, آپ کی ولایت کچھ اور ہے. جب کہہ رہے نعرے ولایت تو پھر مل کے جواب دینا. ماشاء اللہ, دشمن کی کوشش یہی ہے. ان دھرنوں میں بھی دشمن نے جو شکست کھائی ہے وہ آپ کی ملت سے, اتحاد سے, منظم ہونے سے شکست گئے. وہ توڑنا چاہ رہا تھا, آپ جڑتے چلے جا رہے تھے. وہ اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا تھا, آپ نظم پیدا کرتے چلے جا رہے تھے. لہذا کہا کہ جناب یہ نعرہ تو فلاں والوں کا, یہ نعرہ فلاں والوں کا. جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ سازش کی تھی حدیث قصہ کے مقابلے میں, کیا دعائے کمیل, دعائے کمیل تو یہ تو ایران سے آئی ہے, ہم تو حدیث قصہ والے ہیں. دشمن نے لڑانے کی کوشش کی, ارے بھائی حدیث قصہ بھی انہی کے گھر کی ہے, دعائے کمیل بھی انہی کے گھر کی ہے, دعائے نذبہ بھی انہی کے گھر کی ہے. تو دشمن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اہل بیت کی تاسی و پیروی کرنی ہے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان وعمل صالح, یہی وجہ ہے. مولا کائنات کے فضائل بڑے بڑے ہیں, لیکن کسی موقع پر مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا, وصایت ملی, وزارت ملی, نیابت ملی, خلافت ملی, بیٹی کا ہاتھ لیا, بستر پر سو گئے, اللہ کی رضا لے لی, کل امام بن گئے, کل کفر کے مقابلے میں علی کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. علی وہ جو روز قیامت لوائے حمد لے کے چلیں گے, علی وہ جو شفاعت کریں گے, علی وہ جو آب کوثر کو حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے شیعوں کو پہلائیں گے. لیکن کہیں علی نے نہیں کہا فوز رب الکعبہ, ایک مقام پر آ کر سلونی کے ممبر کے خطیب کہتا ہے فوز رب الکعبہ, قسم خدا کی آج علی کامیاب ہو گیا. پتا چلا کہ ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے جانا حقیقی کامیابی کہلاتا ہے. کہیں نہیں کہا فوز رب الکعبہ. علی کو جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے, جس کی زوجہ اس کا کفو ہم سر ہے, کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا. وہ علی, وہ علی کہ جس کا بابا ابو طالب ہے علیہ الصلوۃ والسلام, جو ولی خدا ہے, ولی اللہ العظم ہے. کہیں نہیں کہا نہیں. کب کہا فصو رب الکعبہ؟ جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ. یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم فوز کامیابی سمجھیں. اور یہی وجہ ہے کہ دو احادیث آپ کی خدمت پیش کروں, مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, جن کا یوم ولادت ہے, جن کا یوم ولادت ہم نے منایا, فرماتے ان شیعتنا هم الفائزون یوم القیامہ, بے شک ہمارے شیعہ روز قیامت فائز ہونے والے ہیں, مقرر کیے جائیں گے. یا علی انت وشیعتک هم الفائزون, زبان رسالت میں آپ سے کہا علی تم اور تمہارے شیعہ روز قیامت فائز ہوں گے. لیکن یہ شیعہ کا جو لفظ ہے عزیز گرامی یاد رکھیے گا, ایک گروہ آتا ہے امام رضا کے پاس, امام رضا مشہد میں ہیں, اللہ وسلم خراسان میں ہیں, مشہد جس کو آج کہا جاتا ہے. ایک گروہ آیا امام کے پاس, خادم سے کہا کہ کہو کہ امام رضا صاحب کے شیعہ آئے ہیں. امام نے شرف حضور یابی نہیں دیا. پھر دوبارہ آئے امام سے کہا ہم فلاں علاقے سے آپ کے شیعہ آئے ہیں. امام نے قبول نہیں کیا. کئی دن, کئی مرتبہ, دن میں کئی اوقات میں آتے اور کہتے کر امام نے اجازت نہیں دی. رونے لگے, پریشان ہو گئے, آخر ایسی کون سے خطا ہوئے. ایک موقع پر امام ان کے سامنے گئے تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سرکار مولا حجت خدا فرزند ذرا کیا غلطی ہو گئی, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, دور دراز علاقے سے صعوبت برداشت کر کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں, ہم آپ کے شیعہ ہیں, آپ نے ہمیں کیوں شرف قبولیت عطا نہیں کیا کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے. امام کا تمہیں پتہ ہے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا درجہ ہے. کہو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, تمہیں نہیں معلوم شیعہ ہونا کتنا بڑا درجہ ہے. وہاں پہ امام رضا نے, اور پھر جتنی مرتبہ وہ آئے تھے امام کے دروازے پر امام رضا امام رؤوف نے, اتنی ہی مرتبہ ان کو جواب سلام مرحمت فرمایا. یہ ہے امام رضا, یہ ہے مقام شیعہ. ہم یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ. اور پھر در حقیقت اب اس شیعت کو, اس درجہ شیعت کو کیسے حاصل کیا جائے, یہ صرف اور صرف ایک ذریعے سے ممکن ہے جس کو میں نے ابتدائی کلام میں آپ کے سامنے عرض کیا, وہ ہے معیت, وہ ہے ساتھ ہونا, وہ ہے اہل بیت کی ہمراہی, وہ ہے اہل بیت کی اطاعت. اسی لیے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو پھر درج عظیم پر فائز ہوتا. دیکھیے ایک چیز جو گزر گئی ہے, اسلام ابس حکم نہیں دیتا کہ اے کاش میں ہوتا, اے کاش میں ہوتا, اے کاش میں ہوتا. یعنی ایک موقع گزر گیا, آپ بری الذمہ ہیں, نہ آپ اس وقت تھے, نہ آپ کے والدین تھے, نہ آپ کے دادا تھے, آپ کا نام و نشان بظاہر نہیں تھا. اب دنیا میں آئے ہیں 1400 برس بعد مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش کربلا میں ہوتا, اے کاش کربلا میں ہوتا, تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں, اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں قرآن ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ ہم فائزین کے مرتبے کو حاصل کریں؟ اہل بیت کیوں چاہتے ہیں کہ ہم یا اللہ اتنا کہ اے کاش اے کاش اے کاش. یعنی جتنی مرتبہ اے کاش کہو, لیکن اگر امام حاضر کے لیے حاضر ہونے کا, اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا جذبہ پیدا نہ ہو کہ اپنے امام وقت کے لیے تم تیار و آمادہ ہو جاؤ, تو اس اے کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ کو اکاش کربلا میں ہوتا فوز عظیم پہ فائز ہوتا، اور مقصد یہ ہو کہ ہاں ایک ابھی چانس باقی ہے، ایک امکان باقی ہے، ایک فرزند زہرا باقی ہے، ایک حسین زمان باقی ہے، لہذا میں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، تو بس تمہارا اکاش کہنا در حقیقت امام کی معیت میں در حقیقت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اب اس کی تفصیل پتہ چلا، فوز عظیم اگر چاہتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کربلا میں ہوتے، شہدائے کربلا کے ساتھ کیا کہتے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پہ فائز ہوتا. یہ فوز عظیم کیا ہے؟ وہی قرآن جس کو کہہ رہا ہے. اب یہ معیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کی ہمراہی کے ساتھ ہوگا، جس کو ایمان اور عمل صالح اہل بیت کے ساتھ ان کی ولایت کے ساتھ قبول کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابن الشبیب، شبیب امام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا، ایک تفصیلی روایت ہے امام حسین کی عزاداری سے متعلق، گریے سے متعلق، اس کے آداب بیان کی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں پہ کہتے ہیں، شبیب چاہتے ہو کہ تمہیں شہدائے کربلا کا ثواب مل جائے؟ امام نے کہا، کہو، یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم، اے کاش میں کربلا میں ان کے ساتھ ہوتا. امام کہتے ہیں جو شخص، بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، وہ امام کے الفاظ نہیں ہے، توجہ سے، حضور قلب سے، آمادگی و تیاری سے کہ امام آنے والا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، میں تیسرے امام کے لیے جو 61 ہجری میں شہید ہو گئے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پہ فائز ہوتا، بریکٹ کلوز، اگر تم یہ کہو یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز معہم، تو میں درجات عظیم پر فائز ہوتا. یعنی امام کہہ رہے ہیں، یعنی آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ معرفت امام کا حصول ہے عزیزانِ گرامی. اس لیے کہ جو معرفت امام حاصل نہ کرے، ماتمیتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت پر ہے، جس کو میں بہت ہی آسان زبان میں کہتا ہوں از اکول ٹو زیرو. جو معرفت امام کے بغیر مر جائے وہ از اکول ٹو زیرو ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ناقابل ذکر ہے. وہ بس اگر چاہتے فوز عظیم ملے تو پھر اہل بیت کی معیت، اہل بیت کا ساتھ، اہل بیت کی ہمراہی، اہل بیت کی اطاعت ضرور مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس وقت ہم ایک شہید کی مجلس میں بیٹھے ہیں جس کی آرزو یہ تھی، جس کی امید یہ تھی. اور یاد رکھیے کہ جو انسان جو فکر بناتا ہے دنیا میں اور اس کو اپنے نظم العین قرار دیتا ہے، وہ ویسے ہی حالات پیدا کرتا چلا جاتا ہے. اچھے دوست چاہو گے اچھے دوست مل جائیں گے، برے دوست چاہو گے برے دوست مل جائیں گے. سوشل میڈیا سے اچھائی کو چاہو گے، بار بار اچھائی تمہارا سامنے آئے گی. اور اب تو یہ نفسیات سے کھیل رہا ہے سوشل میڈیا، آپ جس کو ایک دفعہ کلک کر دیں گے، اب بار بار اسی قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آنے لگیں گی. اسے پتہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، اب وہ اسی سے متعلق چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئے گا. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ تیار کریں. ہم اس شہید کی مجلس میں ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنائے تھے خدا کی رضا کے لیے، اہل بیت کی رضا کے لیے میں شہید ہو جاؤں. جیسے کہ ابھی منتظم جو ہے، جو ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ان کی آرزو یہ تھی کہ وہ شہید ہو جائیں، اور جب زخمی حالت میں ہسپتال میں تھے اس وقت بھی یہ کہتے خدا نے مجھے بچا لیا. لیکن سلام ہو شبی حیدر، تم نام کے بھی شبی حیدر ہو اور ذات اور صفات کے لحاظ سے بھی شبی حیدر ہو، اس لیے کہ تم نے در حقیقت میدان حق میں ڈٹے رہنے کا حق ادا کر دیا، تم نے وفا کا حق ادا کر دیا. چنانچہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت اپنے شہداء سے متمسک ہونے کی، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی آئیڈیالوجی کو اپنانے کی. اور اس وقت جو حالات ہیں، ہمیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا سیدانی گرم. بس میں خلاصہ کر رہا ہوں, میں یہ سمیٹ رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ماتم ہوگا اور آپ سب جو ہیں وہ شہید کے والد و شہید کے خانوادے کو تسلیت بھی پیش کریں اور تعزیت بھی پیش کریں اور تبریک بھی پیش کریں. اس لیے کہ ہمارا جانے والا مرا نہیں کرتا, اس لیے کہ مرا وہ کرتا ہے کہ جو ولایت نہ رکھتا ہو. اس لیے تو ہم اپنے جانے والوں کو کیا کہتے ہیں, اسمع افہم, اسمع افہم, اسمع افہم, سنو سمجھ, سنو سمجھ. یعنی در حقیقت جو ولایت کے ساتھ جاتا ہے وہ شعوری زندگی کے ساتھ جاتا ہے. میری درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر اس سے بھی اور بلند تر اور بہتر صلوات بھیج سکے. اس وقت ضرورت ہے ہمیں, اور میں تھوڑا سا حالات کی طرف بھی ایک نظر ڈال دوں. پارا چنار کا مسئلہ, پارا چنار کا مسئلہ نہیں ہے, علاقے خطے زمین اور رقبے اور اراضی کا مسئلہ نہیں ہے. بظاہر اس کو رنگ دیا جا رہا ہے ایک زمین پر جھگڑا, بظاہر چند میٹر پر پھیلی ہوئی زمین کے بارے میں, لیکن در حقیقت کھیل اس سے آگے کا ہے. عالمی طاقتیں براہ راست اس میدان میں کودی ہوئی ہیں. پاکستان کا افغانستان پہ حملہ در حقیقت اپنے بڑی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے کہ جو بوٹ والوں کو بھی لانے والے ہیں اور سوٹ والوں کو بھی لانے والے ہیں, جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو لانے والے یہی ہیں, بڑے آقا جو بیٹھے ہوئے سامراجی طاقتیں استقبالی طاقتیں ان کی خوشنودی کے لیے. اس لیے کہ دنیا ایک اور کروٹ لے رہی ہے, ایک نیا انقلاب جنم لے رہا ہے. یہ جتنے حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں اس ذیل میں پارا چنار کی جو کیفیت ہے اور حالت اور حیات ہے وہ جغرافیہ سے بہت سینسٹیو ہے, اور جتنے افراد اطراف میں بسنے والے ہیں سب نے اپنے سر کو بڑی طاقتوں کے آگے جھکا دیا ہے. یا دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گردوں کے اعلی کار اور سہولت کار ہیں, خواہ وہ بوٹ والے اور سوٹ والے. یعنی کہ ہمارے فوج کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی نہیں ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے افراد کو یہ عہدے دیے جاتے ہیں, وہ اسپوک مین بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ اس سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ اور کیا ہوگا. کل کو آپ کہیں گے آبی پبلک اسکول پہ دہشت گردی نہیں تھی, وہ تو چند لوگ آئے تھے پٹاخہ پھوڑ کے چلے گئے. کل کے جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہو تو آپ اس کے بارے میں کہیں گے, وہ آپ تو مائی باپ ہیں, آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ, آپ تو کرتا دھرتا ہیں, سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے, آپ لا بھی سکتے لے جا بھی سکتے ہیں, سوئے کو جگا کر وزارت عظمیٰ کا بھی عہدہ دے سکتے ہیں, جو حق و حقیقت کی بات کرے ان کو زندان میں بھی ڈال سکتے ہیں. لہذا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنے لوگ پارا چنار کے اطراف میں ہیں کہ جہاں پر شیعہ اکثر آبادی, ان کے علاوہ سب نے سر کو جھکا دیا ہے. صرف ایک ملت ہے جو علی کی مانند حسین کی مانند ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نہ اسلحہ دیں گے نہ سر کو جھکائیں گے, بلکہ جیئیں گے علی کی طرح اور مریں گے تو حسین کی طرح. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ عالمی ایجنڈا ہے, اس سے پہلے دھرنے ہوئے, اس سے پہلے مظاہرے ہوئے, لیکن اتنا تشدد آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. ان سیاسی قوتوں کو جو کرپشن, بدعنوانی, لوٹ مار, کھسوٹ اور خون آشامی, بربریت کے بازار گرم کر کے سندھ پر, پنجاب پر اور دوسری جگہ قابض ہیں اپنے بڑوں کے آشیرواد پر, انہوں نے جو کچھ کیا اس سے پہلے نہیں کیا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اوپر سے حکم آتا ہے کہ کام کیا جائے، یہ شدت اس وجہ سے ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے یہ چار دن بیٹھیں گے، پانچویں دن ان کی ہوا نکل جائے گی، اکھڑ جائیں گے، سردی ہے اور یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم نے فاطمہ زہرا سے عہد کیا تھا، عبد واللہ یا زہرا من انسا حسینا، اے فاطمہ زہرا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم ختم ہوتے ہو جائیں مگر حسین کی کربلا کو فراموش نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوئے جمے رہے، ساز باز کا شکار نہیں ہوئے، بکے نہیں، ڈرے نہیں، ٹوٹے نہیں، تو اب انہوں نے دوسرا حربہ اپنایا یہ تشدد کا، جمہوری طاقتوں نے جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ارے وہ ضیاء الحق تو خاکی لباس میں فوجی لباس میں عامر تھا، تم جمہوری لباس میں عامر و ڈکٹیٹر خونا شام ہو، لہذا تم نے وہ تاریخ رقم کی ہے، تم نے وہ تاریخ رقم کی ہے، رہتی دنیا تک تمہارے سیاسی کیریئر میں اس بدنما داغ کو، اس خون کو، اس ظلم و بربریت کو لکھا جائے گا۔ کس منہ سے یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم منا لیں گے، کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مکتب تشیع کو جو ہے راضی کر لیں گے، یاد رکھیے گا۔ لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ آپ کے مختلف افراد جو مختلف سیاسی پارٹیوں میں ہونا چاہیے، ان کو خواہ پی ٹی آئی میں ہو، کسی بھی جماعت میں ہو، نواز لیگ میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، کسی بھی جماعت، ان کو ہونا چاہیے، لیکن وہ خدمت کرے، نوکری نہ کرے، وہ ملت تشیع کی ترجمانی کرے، لیکن اگر وہ ترجمانی کرنے کے بجائے اپنے مفادات کا حصول چاہیں تو پھر ملت کو خوب معلوم ہے نوکر کون ہوتا ہے، خادم کون ہوتا ہے، خائن کون ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو پوسٹیں چلائی جاتی ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا، اس سے اجتناب کیجیے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اس کی نیت کا نہیں پتا، لہذا انشاءاللہ کہ وہ خیانت کے بجائے خدمت کا جذبہ لے کر وہاں گئے ہوں گے۔ کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس فوز، اس کامیابی کے لیے معیت ضروری ہے اہل بیت کی۔ یا لیتنی کنت معکم فاؤز معکم، ایک واقعہ سنا کرو، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ کربلا میں ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ یہی لفظ، یہی جملہ زیارت کا، یا لیتنی کنت معکم فاؤز معکم، یعنی اتنا کہتا تھا، اتنا کہتا تھا کہ لوگ اس کا اصل نام بھول گئے تھے اور اس کو یا لیتنا کے نام سے پکارتے تھے، یا لیتنا ادھر آؤ ہمارا کام کر دو۔ یہ بھی خلوص کے بنا پر لوگوں کی خدمت کرتا تھا، بازار میں مزدور تھا۔ اچھا یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں، اگر 1% صحیح اور 99% غلط ہو، اس کی صداقت 1% ہو، یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں، یہ خواب جو سنا رہا ہوں، یہ ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ اب ایک دن آیا بازار میں اور خاموش، کیونکہ ہمیشہ یہی کہتا تھا، یا لیتنا کنت معکم، یا لیتنا کنت معکم، یا لیتنا کنا معکم، کاش کربلا میں ہوتا، کاش کربلا میں ہوتے، اس کا نام یا لیتنا پڑ گیا تھا۔ اب لوگوں نے کہا بھائی آج یا لیتنا تمہاری زبان کو وہ جملہ نہیں ہے زیارت، آخر کیا ہے؟ اس نے کہا رات میں نے خواب دیکھا ہے جس نے میری ایمان کی حقیقت کھول دی ہے۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ میں جا رہا تھا، اچانک سے میں نے ایک دل نشین آواز سنی، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ امام نے مجھے میرے نام سے بلایا، ادھر آؤ جوان، تابے دار، خوبدار، خدمت گزار، مولا بتائیے کیا حکم ہے۔ کہا کہ تم کہتے تھے نا کہ ایک کاش کربلا میں ہوتا تو اپنی جان نثار کرتا۔ جی مولا، حاضر حاضر، ابھی بھی اسی عہد پر ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ خواب بیان کر رہا ہے، مجمع لگ گیا بازار میں اور یہ خواب بتا رہا ہے، اور لوگ مبہوت ہو کے سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ ظہر عاشور ہو رہی ہے، امام کھڑے ہیں، امام نے مجھے اپنا سپر قرار دیا۔ اب کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ تو نور نور ہے، یہ تو موقع آ گیا اپنی وفا کو ثابت کرنے کا اور امام کی رضا کا۔ اب میں سینہ سپر کر کے کھڑا ہو گیا، امام کے سامنے چوڑا ہو کے، کوئی مشکل ہوگی اپنے سینے پہ لوں گا۔ ادھر سے تیر چلا، اب یہ تیر آتا دیکھ رہا ہے، بیوی بچوں کی محبت آئی ایک لمحے کے لیے۔ بعض اوقات لمحے کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، وہی انسان کو بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، امام کا جب ظہور ہوگا، صدا آئے گی، تو آپ کو سیکنڈز میں فیصلہ کرنا ہوگا، دفعتن فجعتن اچانک آواز آئے گی امام کی، میرا ظہور ہو گیا. اور پھر اسی طریقے سے شیطان کی آواز بھی آئے گی. جو ایمان والا ہوگا, جو بصیرت والا ہوگا, وہ ایمان امام اور شیطان کی آواز میں فرق محسوس کر لے گا. وہاں پر آپ کوئی یہ نہیں کہ ٹی وی چینل دیکھ لوں, کہیں سے واٹس اپ پہ کوئی میسج آ جائے پھر میں فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لوں, نہیں, وہاں خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. فیصلے سیکنڈ کے, اور سیکنڈوں میں صحیح فیصلے وہ کرتے ہیں جن کے ایمان و بصیرت ہوتی ہے, ولایت اہل بیت ہوتی ہے. اب اس نے دیکھا تیر آ رہا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے, لمحے بھر کے لیے محبت آئی, بھی بچوں کی ہٹ گیا, لیکن چونکہ دل میں محبت ہی ناقص محبت ہی, پیچھے مڑ کے دیکھا تیر امام کو لگا, اس نے کہا یہ میں نے کیا کیا, میں تو ساری زندگی کہتا تھا کہ میں اکاش کربلا میں ہوتا, اب میں آیا ہوں تو تیر امام کو لگا. اب کہا گیا اب جو مصیبت آئے گی تیر آئے گا, میں اپنے سینے پہ لوں گا. پھر سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا, پھر تیر چلا, پھر زندگی کی محبت آئی, پھر ہٹ گیا, پھر تیر امام کو لگا, پھر اس سے ملامت کی اپنے آپ کو. کئی مرتبہ ایسا ہوا یہ ہٹ جاتا تھا اور امام کو تیر لگتا تھا. اسی اثنا میں امام نے نماز تمام کی اور کہا اے فلانی تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے, تو زبانی کہتا رہے اے کاش کربلا میں ہوتا تو جان سار کرتا, تجھے موقع تھا مگر تو نے موقع کو گنوا دیا. یہ 1% بھی صحیح ہو تو مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے کافی ہے, ورنہ قارئ ظہور بجنے والا ہے, وہ فرزند زہرا ظاہر ہونے والا ہے, وہ کہیں سے آئے گا نہیں, وہ یہی موجود ہے. امام کہیں اوپر کی دنیا سے نہیں آئیں گے, امام اسی دنیا میں موجود ہیں, وہ صرف کعبے سے ظہور فرمائیں گے. لہذا اگر امام کو حاضر سمجھے, ناظر سمجھے, موجود سمجھے, تو ہمارا عمل اور ہمارے عمل کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. عزیزان کے, لہذا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے فرزند زہرا کے لیے, اور ان کی معیت میں در حقیقت اس ایمان اور عمل صالح کو حاصل کرنا ہے جو ہمیں فوز عظیم پر, نجات پر فائز کر دے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا ملت تشیع کو اتحاد کی ضرورت ہے. ان دھرنوں نے ہمیں اتحاد دیا, نظم دیا, ولایت سے جوڑا, کربلا سے جوڑا, ہمیں باہم شیر و شکر کر دیا. وہ جو دشمن جو ہمیں توڑنا چاہتا تھا, ہم متحد ہو گئے. اس اتحاد کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. علماء کا, خطباء کا, ذاکرین کا, دانشوروں کا, مفکرین کا, اہل ارباب دانش کا, منقبت خانوں کا, نوحہ خانوں کا, ٹرسٹیز کا, بڑوں کا, بزرگوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بچوں کا, سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ ہم ملت بن سکیں, نظریہ بن سکیں حقیقی معنی میں. اس لیے کہ حالات جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دور نہیں کہ جب شہید محمد, شہید سید حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کا اعلان کیا جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. کیونکہ ہم مسلسل رابطے میں تھے تو پتہ چلا, چونکہ تعمیرات کا سلسلہ ہے, لوگ اپنے گھروں کو لوٹے ہیں, اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں, اس کے بعد ایک مناسب موقع پر شہید مقاومت, شہید سید حسن رسول اللہ کی نماز جنازہ کا اعلان کیا جائے گا. لہذا خبریں یہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا جسد اطہر اسلامی جمہوری ایران جائے گا, جہاں پر نائب امام حضرت آیت اللہ علیہ وسلم امام خامنئی آپ کے جسد اطہر پر نماز پڑھیں گے, اور پھر ایران میں آپ کی نماز جنازہ ہوگی. اور ایک اور غیر مصدقہ خبر یہ ہے کہ شاید عراق بھی جائے, لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے. اس کے بعد یہ لبنان آیا جائے گا, اور لبنان میں آپ کی عظیم شان تشریح ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ سید حسن نصر اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ہمیں جتنا بھی قتل کرتے چلے جاتے ہو, تم ہمیں مارتے چلے جاتے ہو, حق حیات ہم سے چھینتے چلے جاتے ہو, حسین سے اور کربلا سے ہمارا رابطہ اتنا ہی مستحکم ہوتا چلا جاتا. لہذا تم ایک شہید لیتے ہو ان سے, ہم اپنی مجلسوں میں شہدا کا, کربلا کا, شہنشاہ وفا کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ان شہادتوں کے لیے آمادہ کر سکیں. اور یہیں سے میں شہید کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں. شہید کے والد یہاں موجود ہیں, شہید کا خانوادہ یہاں موجود ہے, شہید کی ہمراہی میں شہید کی زوجہ نے جو شب و روز و ماہ و سال گزارے, آپ کو سلام ہو. یقیناً اب آپ کا کام ہے کہ اس اولاد کو ایسے تربیت کریں تاکہ یہ ملک و ملت اور دین و مذہب کا نام روشن کر سکے. بس آپ کی زحمت تمام کی یہ فوز عظیم ہے کہ جس کو ہمیں معیت و ہمراہی و اطاعت و رضایت اہل بیت علیہم السلام میں حاصل کرتا ہے. کہ یہ زبان جو گیا اس کی آرزو تھی کہ شہید ہو, اور اس نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا, اور انشاءاللہ جو آنے والی منازل ہیں اس میں بھی شہید. فیدخل ربهم فی رحمته, ان کا رب ان کو اپنی رحمت خاص میں جگہ عنایت کرے گا. اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے شہید شبی حیدر تمہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. بس ایک جوان سال کا غم ہے, غم اپنی جگہ ہے, عزاداری اپنی جگہ ہے. یقیناً ہم شہید کے سلسلے میں عزادار ہیں. غم ہے ہمیں کہ ہمارا ایک شہید ہم سے لے, ایک نڈر سپاہی امام کا ہم سے لے لیا گیا, لیکن یہ ہمارے حوصلے پس نہیں کرتا. شہید کے والد کا یہ موجود ہونا, شہید کے جنازے میں آگے آگے ہونا, یہ ان کی ہمت حوصلہ ایمان طاقت محمد علی محمد پہ تکیہ کرنے اس کی علامتیں ہیں در حقیقت. لہذا ان کے خانوادے کو سلام ہو, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں اپنے لیے تو دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کروں گا, کیونکہ روایت میں ہے کہ دعا مانگو کہ خدا تمہیں شہادت کی موت عطا کرے, اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہیں ہے اس دنیا میں. فوق کل بر بر, ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے, لیکن شہادت پا جائے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں امام زمانہ کی معیت میں اگر ہمارا رزق ہے, والا امام کے زمانہ غیبت میں ہمیں شہادت کی موت عطا کرے. بس عزادار, شہید کے جنازے میں میں نے کہا تھا شہید شبی حیدر تم خوش نصیب ہو, دیکھو تم شہید ہو گئے, تمہارے دوست موجود تھے, تمہارے رفقا موجود تھے, تمہارے چاہنے والے موجود تھے جو تمہارے سرحانے کھڑے تھے, تمہارا بوڑھا باپ جب تمہارے جنازے پر آیا تھا تو اسے سہارا دینے والے موجود تھے, تمہاری ماں کو جب یہ خبر ملی کہ شبی حیدر شہید ہو گیا تو اس کے آنسو پوچھنے والی اسے دلاسا دینے والی خواتین موجود تھیں. شبی حیدر تم خوش نصیب ہو, تمہاری زوجہ کو گلے لگانے والے موجود تھے, تمہارے بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرنے والے موجود تھے, مگر میرا دل روتا ہے کربلا کے کڑی الجواں کے لیے. اللہ اکبر, کڑی الجواں کے لیے. میں دیکھ رہا تھا, میں جتنا شہید کا تذکرہ کرتا ہوں شہید کے والد گریہ نہیں کرتے, لیکن جیسے ہی علی اکبر کا نام لیتا ہوں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع. ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں, ہم کربلا والوں کے غم کو یاد رکھتے ہیں. اللہ, ہمارے غموں کا مداوا غم حسین ہے, غم کربلا ہے. عزادارو یہ شہید عجیب شہید ہے, اس کا ودا بھی شہید ہے, اس کی شہادت بھی شہید ہے, اس کے لاشے پر امام کی حاضری بھی شہید ہے. جب کہا علی اکبر نے بابا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے, امام کے گھر سے پہلی قربانی, کہا کہ جاؤ خواتین سے اجازت لو. جب کافی دیر ہو گئی علی اکبر نہیں آئے تو امام حسین خود وساطت فرماتے ہیں, خیمے میں جاتے ہیں, کہا دعاہن علی اکبر, علی اکبر کو چھوڑ دو, علی اکبر خدا میں فنا ہو گیا, خدا میں مجذوب ہو گیا. ایک اور روایت کہتی ہے علی اکبر کو آنے میں دیر لگی, جو بھی جاتا تھا جلدی آتا تھا, مگر کافی دیر ہو گئی علی اکبر نہیں آتے. ہاں ایک ماجرا نظر آ رہا تھا, ایک واقعہ رونما ہو رہا تھا, وہ یہ تھا کہ پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. اللہ اکبر, پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا, گویا کوئی آنے کے لیے جلدی کر رہا ہے, کوئی روکنے کے لیے جلدی کر رہا ہے. اسی اثنا میں میں نے دیکھا راوی کہتا ہے پردہ ہٹا, علی اکبر تیزی سے باہر آئے, لیکن اس تیزی میں میں نے دو ننے ہاتھوں کو دیکھا جو علی اکبر کی ابا کے دامن کو تھام لیتے ہیں. ہاں دل کھول کے رونا, دل کھول کے. علی اکبر کے مصائب ہیں نا, تاکہ اس کا ثواب شبی حیدر کو جا سکے. اللہ اکبر, دیکھو شرمانا نہیں. اہل بیت نے کہا ہمارے غم میں دل کھول کر اونچی آواز سے گریہ کیا کرو, اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، بس عزادارو. راوی کہتا میں سمجھ گیا، کوئی بڑا ہوتا تو کندھے پہ ہاتھ رکھتا، یہ کوئی ننی بچی ہے جو بھیا کو جانے نہیں دے، جو بھیا کو جانے نہیں دے. اللہ اکبر. بس علی اکبر ودا ہوئے، اور اس تیزی اور عجلت میں علی اکبر بابا کو ودا نہیں کر سکے، کیونکہ علی اکبر یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جو کوئی روک لے. امام نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ تقدم ولدی. ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اے خدا گوار رہنا، اب اس قوم اشقیا کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں کردار میں گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. ارے ہمیں جب بھی نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہم علی اکبر کی زیارت کرتے. بس اس اجلت میں علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو آگے بڑھانا شروع کیا. اسی اثنا میں علی اکبر نے دیکھا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. پیچھے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے سرزمین کربلا پر پیروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر خط بناتا ہوا چلا آ رہا ہے. گویا علی اکبر نہیں جا رہے، حسین کی جا رہی. اجرکم اللہ. علی اکبر لوٹ کر آئے، بابا آپ نے تو مجھے بھیج دیا خدا حافظ، کہہ دی اب میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کہا علی اکبر تیرا بھی کوئی کڑی الجوا ہوتا. شہید کے والد سے کہوں گا ہاں آپ نے، ہاں آپ نے، اللہ اکبر، آپ نے وہ درد محسوس کیا جو حسین ابن علی نے کربلا میں. علی اکبر کو ودا کیا، 120 لائنوں کو فی النار کیا، واپس آئے. کہا بابا اصلی کی گرانی نے، میں دل کھول کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، معذرت کرنا خانی ہوگی، مجھے معاف کرنا، لیکن چاہتا ہوں اس شہید کا حق ادا ہو جائے، اس کی مجلس یادگار ہو جائے، ایسا گریا ہو کہ خود سے فاطمہ زہرا تمہیں شاباش کہہ سکے. بس حضرت علی اکبر نے کہا بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا، کاش کے پانی کی سبیل ہو سکے. حسین نے اپنے انگشتر اتار کر علی اکبر کے منہ میں دی، کہا کہ بیٹا بہت جلد نانا رسول اللہ تمہیں سراب کریں گے. بس عزادارو علی اکبر نے ایک دفعہ علی کی شجاعت کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد بس مختصر کر رہا ہوں، میں زیادہ روایت نہیں پڑھ سکتا، صرف چند جملے ادا کرنا چاہتا ہوں. علی اکبر ایک دفعہ سانس لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ تلوار آپ کے ہاتھ سے چھٹ گئی، تین دن کا بھوکا پیاس ہاشمی جوان بالآخر ایک انسانی قالب میں تو ہے نا، کہاں تک لڑتا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے. اسی اثنا میں شکی نے ایک ایسا نیزہ مارا، علی اکبر سے سنبھلا نہیں جا رہا. بس ایک دفعہ اپنے آپ کو گھوڑے پر گرا لیا، کہا کہ اے زلجنا مجھے بابا کے پاس لے چل. عزادارو زلجنا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا، اے قتل ہوئے اربا اربا، ارے زندہ زندہ علی اکبر کے جس میں ادھر پر تلواریں چلنی شروع ہوئی. بس جوان بیٹا تھا نا، ادب جانتا تھا، یہ نہیں کہا بابا میری مدد کے لیے، کہا بابا علی اکبر کا آخری سلام، مجھے نہیں معلوم شبی حیدر تم نے حسین کو سلام کیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے شہزادہ تمہیں لینے آیا ہوگا اپنے ساتھ حسین کی بارگاہ میں. بس عزادارو حسین چلے ہیں، ایک دفعہ حسین کو نظر نہیں آتا، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی سنبھلتے تھے. بیٹا علی اکبر تیرے بابا کو نظر نہیں آتا، ارے آواز دو تاکہ بابا تیرے لاشے میں پہنچ سکے. حسین پہنچے لاشے اتھر پر، دیکھا ایک سرخ چادر میں ملبوس
ایک معصمہ موجود ہے، وہ قوم تھی وہ زینب کبریٰ تھی جو جانتی تھی اگر نہ پہنچی حسین کی جان نکل جائے گی۔ ایک دفعہ حسین نے زینب کبریٰ کو دیکھا جن کی چادر خون سے رنگی تھی، کہا زینب کبریٰ واپس چلی جائیے، شاید یہ جملہ کہا ابھی شام غریبہ نہیں۔ بس جب حسین پہنچے ہیں نا، امام صادق کہتے ہیں جب جاؤ کربلا تو پہلے پائیں تھی جاؤ حسین کے، جہاں پر علی اکبر دفن ہے سینے کے ساتھ علی اصغر دفن ہے۔ حسین جب پہنچے تھے تو ایک دفعہ علی اکبر کے تلووں پر اپنے رخسار کو رکھا تھا۔ یا بنی بعد غلفا، بیٹے تیرے بعد زندگی میں خاک ہو۔ عزادارو بس مختصر کروا آخری روایت۔ بیٹے نے کہا بابا دل میں درد بہت ہے، سینے میں درد بہت ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا، نیزے کا پل ٹوٹا ہوا، ایک پیر زمین پر رکھا، ایک پیر سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سینے پر، ایک ہاتھ ٹوٹے وہ پھل پر۔ ایک دفعہ یا علی کہنا کا کہہ کر ایک دفعہ پرچی کا پھل نکال چاہا۔ ارے برچی کا پھل تو نکل آیا مگر بانو کی کمائی لٹ گئی۔ ارے برچی کے ساتھ جگرے علی اکبر بھی۔ بس ایک دفعہ حسین لاش کو اٹھانا چاہتے تھے، جوان بیٹے کا لاشا تھا، ہاشمی جوان کا لاشا، ارے اٹھ نہ سکا، خط بنا رہا تھا۔ حسین نے خیام کی طرف رخ کیا، ارے جوان آنے بنی ہاشما، جوان بیٹے کا لاشا۔